درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. گزشتہ ہفتے ہم نے ایک سادہ سے سوال سے اس درس کا آغاز کیا تھا. ہمیں آواز ایکو ہو رہی ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سادہ سوال سے درس کا آغاز کیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کے درمیان مشہور ہے معنویت اور روحانیت، یہ کیا ہوتا ہے اور کس چیز کو ہم معنویت اور روحانیت کہیں گے. اسی موقع پر یہ بات ہوئی کہ کسی بھی مقدار سے کوئی چیز طے نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ میں ہر روز 50 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میری معنویت زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کوئی چیز طے نہیں ہو پائے گی. یا پچھلی دفعہ اس کا حل یہ تھا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یا مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میری معنویت زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میرا علم بہت زیادہ ہے، اس لیے میری معنویت زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی اصول نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں. کسی کی زیادہ عبادتیں معنویت کے حصول میں وسیلہ بنیں گی. کسی کا پروردگار عالم کی راہ میں خدمتیں انجام دینا، ایثار کرنا، یہ وسیلہ بنے گا. کوئی علم حاصل کرے، یہ وسیلہ بنے گا. لیکن خود معنویت ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. معنویت کیا چیز ہے؟ عرضہ تھا کہ شناخت حاصل کرنا، پہچان لینا چیزوں کو. جتنا زیادہ پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیادہ عمل خود بخود بڑھے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے وقت پہچان لیا ہے کہ مغرب کا وقت کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز کی اہمیت ہے، تو آپ خود بخود یہاں پہ آ جائیں گے. آپ کی پہچان موجود ہے، پہچان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اچھا، خدا نے متعال کا نظام ایسا ہے کہ جتنا آپ کی معرفت بڑھے گی آپ کا تقویٰ بڑھے گا، جتنا آپ کا تقویٰ بڑھے گا آپ کا علم بھی خود بخود بڑھے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ شخص متقی ہے لیکن جاہل ہے، یہ نہیں ہوگا. جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اس کا ایک اندرونی علم خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، خدا متعال تمہیں سکھا دے گا. یا مثال کے طور پر مشہور و معروف ایک حدیث ہے ختمی مرتبت کی، اور وہ حدیث ہمارے علماء نے بھی ذکر کی ہے. ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، 40 احادیث کا، 40 کہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. 40 احادیث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو 40 حدیث کہتے ہیں، 40 بھی کہتے ہیں، عربی میں 40 کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ختمی مرتبت کی ایک مستند روایت ہے کہ اگر کسی نے میری امت میں سے 40 احادیث میری یاد کر لیں، اس میں لکھا ہے حفظہ. حفظہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے زبانی یاد کر لینا، اور ایک حفظہ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کر لینا. اچھا، ممکن ہے محفوظ کرنے کا مطلب بھی کوئی یہ لے لکھے سمجھے کہ لکھ کر گھر میں رکھ لینا، نہیں، محفوظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی عمل کے ذریعے محفوظ کر لینا. بس دو مطلب ہو سکتے ہیں، زبانی یاد کر لینا اور عمل کے ذریعے سے محفوظ کر لینا. تو جو میری امت میں سے 40 احادیث ایسی کرے میری یہ احادیث، فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی. اچھا، یہ جو 40 احادیث کی حدیث ہے، یہ ہم شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس بھی ایسی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو میری امت میں سے 40 احادیث حفظ کر لے گا، محفوظ کر لے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. تو جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی ایک کلیکشن تیار کرتے ہیں 40 حدیث، 40، کہ وہ 40 حدیث ان عالم کی نظر میں کون سی ہیں جن کے اوپر اگر عمل کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اہل سنت بھی 40 احادیث نام کر کے کتاب لکھتے ہیں، 40 حدیث، 40، وہ بھی لکھتے ہیں. ایک دفعہ میں پتہ نہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف کوچ میں جا رہا تھا، تو کوئی اپنی اہل سنت میں سے کوئی تھا اپنی کتاب بھول گیا تھا. میں نے اٹھا کر دیکھا تو 40 حدیث تھی پاکٹ سائز کے اندر، پاکٹ سائز میں 40 حدیث تھی. اور پہلی حدیث وہی تھی جو ہم لوگ بھی معمولاً 40 حدیث میں لکھتے ہیں. ہمارے علماء بھی پہلی جب 40 احادیث جمع کرتے ہیں تو پہلی حدیث معمولاً یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. امام خمینی نے بھی یہی کیا ہے، ان سے پہلے کے علماء نے بھی یہی کیا ہے. وہ پہلی حدیث کون سی ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، آپ نے سنی بھی ہے، مقرر ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا جو اللہ کی خاطر 40 دن تک خلوص اختیار کرے گا، خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. جو 40 دن تک اللہ کی خاطر خلوص اختیار کرے گا، خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. اچھا، اب یہاں سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، وہ یہ کہ قطعاً میرے اندر علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے، شاید آپ کے اندر جاری ہو گئے ہوں. اگر نہیں ہوئے اس کا مطلب کیا ہے، ہم ابھی تک 40 دن بھی مکمل مخلص نہیں ہو سکے. اس روایت نے تو لکھا ہے، اور وہ روایت اتنی صحیح ہے کہ ہم بھی قبول کرتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح روایت ہے. اور وہ روایت کہہ رہی ہے 40 دن تک خلوص اختیار کر لو، خدا تمہاری زبان کے اوپر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. یہ وہ بنیادی مشکل ہے جو روحانیت اور معرفت میں ہے، جو معنویت کے اندر ہے. معنویت کا کوئی کام ریاکاری کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. معمولی ترین ریاکاری، معمولی ترین قانون سے انحراف سزا دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں آپ کا نقصان ہے، جبکہ آپ نے کتنی دفعہ ہو دیکھا ہوگا آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. سگنل توڑ دیا، نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ. ہاں یہ ہے کہ ہمیشہ توڑوں گا اور نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. شاید 25 دفعہ توڑوں گا، ایک آدھ دفعہ ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. لیکن کیا ایسا ہے کہ جب بھی توڑوں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن معنویت میں کیسا ہے؟ او معنویت میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ایک اصول توڑیں گے سزا ملے گی. ٹریفک کے قوانین میں شاید 10 میں ایک ملے گی. مثلا ہمیں ملتے ہیں ابھی لوگ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی لائسنس نہیں بنوایا، ٹھیک ہے، چل رہی ہے گاڑی، چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10,000 قوانین توڑے آج تک، کوئی کچھ نہیں ہوا، نہ سزا ملی ہے نہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. معنویت میں ایسا نہیں ہے. آپ نے اللہ کا جانا ہوا کوئی ذرا سا بھی قانون توڑا، اب مشکل شروع ہو جائے گی. جو آپ نے حاصل کیا وہ سب ضائع ہوگا. اب دیکھیں، ایک برادر ذرا بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، ان کو پیغام دے دیں تھوڑے سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ان سے درخواست کر لیجئے گا. بہت ہمبل متوازنہ. آج کا دن ہے پہلی ذوالحجہ کا، پہلی ذوالحجہ کا آپ کو پتہ ہے بہت عظیم الشان دن ہے آج کے دن. اور آج سے لے کر 9 تاریخ، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بے انتہا ہے. خاص کر آج کے دن کا ثواب بہت زیادہ تھا. اب وہ اتفاق ایسا ہوا کہ آج کے دن کے اختتام پر ہم کر رہے ہیں، اگر کل کر رہے ہوتے تو شاید زیادہ، لیکن لوگوں نے ویسے ہی رکھ لیا ہوگا، مفاتیح الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے. اب جو آئے گا وہ آگے جا کر ایام آئیں گے، یوم ترویہ 9 تاریخ، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. اب کچھ اعمال بھی ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہو آج کے دن کے لیے بہت اعمال تھے. ایک تو مولانا صاحب نے خود کروا دیا، وہ جس کو بعض لوگ آخر میں کہہ رہے تھے آج عشاء کی نماز چھوٹی کیوں ہو گئی، سمجھ جس کو سمجھ میں نہیں آیا بےچارا، وہ کہہ رہے عشاء کی چھوٹی کیوں ہو گئی، چھوٹی نہیں ہوئی تھی، وہ مولانا صاحب نے پڑھوائی تھی، سب بتایا بھی تھا میرے خیال میں، لیکن پتہ نہیں بہرحال کچھ مشکل رہ گئی ہوگی. اچھا، یہ ساری محنتیں ہوئی ہیں، سب کسی نے سب محنتیں کر لی ہوں، ایک دفعہ اس کی زبان سے یہ نکل جائے ایسا جملہ جس میں وہ دوسروں کو دکھا رہا ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، اب کیا بچا ہے؟ بالکل وائٹ واش, بالکل سفید, نہ صرف سفید بلکہ گناہ کے ساتھ. وہ گناہ کیا ہے؟ شرک. ریاکاری خفیف شرک ہے. کوئی ایکسیپشن ہے کہ کبھی کوئی یہ شرک کرے, ریاکاری کرے پھر بھی بچ جائے؟ نہیں, ٹریفک کے قوانین کی طرح نہیں ہے, کبھی سزا ملے گی کبھی نہیں ملے گی. یہاں جو توڑے گا, اتنا سا قانون توڑے گا, اس کے حساب سے سزا ملے گی. اچھا, اب ایک اور مثال بھی ہے. مثلا یہاں آپ کو ایک گائیڈ بک دے دی جاتی ہے, کبھی مینول دیا جاتا ہے کسی مشین کا. فرض فرمائیے آپ نے ایک سائیکل خریدی, سادہ سی سائیکل, سائیکل خریدی آپ نے, اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول دے دیا گیا کہ بھائی اس سائیکل کا یہ مینول ہے. اچھا, اگر اس سائیکل کے مینول سے آپ نے انحراف کیا تو کیا ہوگا؟ بہت جلدی سائیکل خراب نہیں ہوگی, تھوڑا ٹائم لگے گا. سادہ سی مشین ہے, اس کو خراب ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن مثلا فرض فرمائیے آپ کے پاس بہت کمپلیکیٹڈ کوئی مشین ہے, مثلا کوئی ایسا حصہ ہے جو مثلا اسپیس شٹل میں استعمال ہوتا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سمجھ جاتی ہے نا. مثلا اس میں آپ نے آپ کو کوئی مشین مل گئی ہے, اس کے ساتھ ایک مینول آیا 5000 صفحے کا, صاحب یہ اس کو چلانے کے لیے مینول ہے, اس میں آپ کچھ گڑبڑ کریں گے, اب کیا ہونا ہے؟ موسٹ پروبیبلی دو دفعہ نہیں کر پائیں گے, پہلی دفعہ میں ہی کام ختم ہو جائے گا, دو دفعہ نہیں ہو پائے گی ایک دفعہ میں. اچھا, کوئی یہ کہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی, آپ جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے معاملہ واجب اور حرام کا نہیں ہوگا, معاملہ مستحبات پہ بھی آئے گا. پھر اور آگے بڑھیں گے, پھر معاملہ مستحبات پہ بھی نہیں ہوگا, معاملہ مباح پہ بھی ہوگا, پھر مباح پہ بھی خیر لگ جائے گی. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرا خیال میں پرسوں کا دن تھا, پرسوں ہم کہیں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا, میں نے پہلے کبھی سنایا تھا, کہنے لگا یہ واقعہ اصلی ہے. تو میں نے کہا بھائی اس میں میں نے کہا تھا واقعہ ہے, یہ کہانی نہیں ہے, اصلی ہے, واقعی اصلی ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک عالم بہت پرہیزگار, میرے ذہن سے نام ان کا نکل رہا ہے, جب میں نے پڑھا تھا تو اس میں نام لکھا ہوا تھا, بہت پرہیزگار انسان تھے. وہ ایک دفعہ اٹھے اپنی نماز وغیرہ کے لیے, نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے اور اس کے بعد کافی دیر تک روتے رہے. کچھ دیر تک لوگ سمجھے روٹین ہے, ٹھیک ہے گریہ کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں گریہ کر رہے ہیں. دیکھا نہیں آج کچھ زیادہ ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو ان میں سے کوئی نزدیک آیا, کہا صاحب کیا ہوا, کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے کہ آج بہت خراب کام ہو گیا. کوئی پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے کہ میں ہر روز نماز کے بعد جب زیارت کرتا تھا تو معصومین کی زیارت باقاعدہ ہوتی تھی, آج نہیں ہوئی, آج میں نہیں دیکھ پا رہا. انہوں کی زیارت کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے؟ جب زیارت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم لوگ پتہ نہیں کس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں, کہیں ادھر بوجھ کبھی ادھر بوجھ, ادھر 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 دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ اس زیارت میں اہل بیت کی واقعا زیارت کر رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے میں جب بھی زیارت کرتا تھا زیارت ہوتی تھی, آج زیارت نہیں ہوئی. لوگوں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو بڑا لمبا معاملہ ہے. پھر کوئی پہنچا مثلا اس طرح کا کوئی واقعہ, اس نے کہا کہ صاحب کیوں نہیں ہوئی, کیا مشکل ہوئی؟ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے, میں نے بہت گڑگڑا کے التجا کیے, مجھے پتا تو چلے کہ مجھے سزا کیوں ملی ہے. تو کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کل رات تم ایک محفل میں گئے تھے, کل رات ایک محفل میں گئے تھے. پھر یہ خود بتانے لگے, کہنے لگے میں محفل میں گیا تھا, میرے اوپر بہت کمزوری تاری ہوئی بھوک کی وجہ سے, کافی بھوک لگی مجھے, بھوک بہت زیادہ ہوئی. میں نے دیکھا میں آگے کام نہیں کر پاؤں گا, تو میں نے جو بھی ساتھ تھا اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا دو تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے. اس نے ایک روٹی لا کر دی, میں نے اس میں سے نصف لی, بڑی روٹی ہوگی میرے خیال میں, ایران میں روٹیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. کہنے کہ میں نے نصف لی, اور نصف کھانے کے بعد جو خبر دینے والا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایک چوتھائی سے تمہاری کمزوری پوری ہو گئی تھی, باقی ایک چوتھائی کیوں کھایا تھا؟ آدھی روٹی توڑ کے لی تھی انہوں نے اپنے پاس, آدھی واپس کر دی تھی. کہا تم نے وہ جو آدھی لی تھی اس کے آدھے سے تمہاری کمزوری پوری ہو گئی تھی, باقی آدھا کیوں کھایا تھا؟ کس نے کہا تم مادہ پرستی دکھاؤ؟ دکھائی سزا ملے گی. اب ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم کہیں پہنچے ہی نہیں گے, کہیں پہنچیں گے تو ہوگا نا, کچھ پتہ ہو تو کچھ ہوگا آگے. ہم تو روٹین میں چل رہے ہیں, جو روٹین میں چل رہا ہے اسے کیا پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مثلا اگر کوئی روزانہ چیک اپ کروا رہا ہو تو اس کو پتا چلے گا آج شوگر بڑھ گئی ہے, ورنہ مجھے کب پتا چلے گا؟ مجھے اس وقت پتا چلے گا میں دڑوں سے نیچے گروں گا, میں تو جب بے ہوش ہو جاؤں گا تب مجھے پتا چلے گا شوگر گری ہے یا اوپر آ گئی ہے, مجھے تو پتا نہیں چلے گا. اب ہم سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگ کی مانویت کیوں نہیں بڑھتی ہے. اچھا اگر معنویت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں سب کتابوں سے پرس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس جو اردو میں شاید پہلی چند کتابوں میں سے ایک کتاب آئی وہ سیر و سلوک تھی. سیر و سلوک جو جامع تعلیمات اسلامی نے، شہید متحری کا ایک آرٹیکل تھا اس میں، اور علامہ طباطبائی کی ایک کتاب تھی اس کے اندر. وہ ابھی بھی موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کم سے کم علامہ طباطبائی کی جو کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت مناسب ہے، تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. ہم لوگ معنویت کیوں نہیں بڑھتی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے محنت نہیں کی ہے، ہم نے اس بات کے اوپر بہت وقت نہیں لگایا. مثلا کیا وقت نہیں لگایا؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، ہاں یہ جو واجب والا حصہ ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی جتنی شرائط ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معنویت حاصل کرنا دنیا کا آسان کام نہیں ہے، دنیا کا سخت ترین کام ہے. اس پر صرف واجبات سے اکتفا کر کے معاملہ نہیں ہو پائے گا، البتہ پہلا قدم واجبات پہ عمل ہے. مثلا وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم اس مقام پر پہنچ گئے اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ختمی مرتبت سے بڑھ کر تو کوئی کسی مقام پہ نہیں پہنچے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی کسی مقام پہ نہیں پہنچے گا، وہ ان واجب نمازوں کو ادا کرتے تھے. وہ کوئی کہاں پہ بات کر رہا ہے کہ میں کس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں؟ تو ان کو ضرورت تھی. تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ، اہانت کر رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم ہیں اسی جگہ کے اوپر، تو واجب بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر معنویت کیوں نہیں بڑھتی؟ اور اگلا سوال یہاں پہ ہم آنا چاہ رہے تھے کہ اگر معنویت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے معنویت بڑھتی ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی انڈیکیٹر ہونا چاہیے نا، کوئی ایسا نشانی ہونی چاہیے کہ بھائی پتا چلے کہ اگر میری معنویت بڑھ رہی ہے تو یہ ہوگا، اور معنویت نہیں بڑھ رہی تو یہ ہوگا. چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر میرے اور آپ کی معنویت بڑھے گی، خود بخود ہمیں دعاؤں میں، عبادتوں میں مزہ آئے گا، خود بخود ہمیں عبادتوں میں مزہ آئے گا. آپ کو جتنا عبادت میں کم مزہ آ رہا ہے نعوذ باللہ، سمجھ جائیے ابھی معنویت نہیں آ رہی، سمجھ جائیے عبادت قبول نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ مسئلہ ہے بیچ میں. کیوں؟ اگر عبادت قبول ہو رہی ہوتی عبادت کا مزہ آنا چاہیے تھا. اچھا عبادت کا مزہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر خود بخود انسان کی عبادتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف کاموں کو ایسے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں الٹا بول لوں اچھا ہے، ہم نماز کو ایسے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے کام انجام پا جائیں اور نماز بھی ہو جائے. نماز کو ایسا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ سارے کام ہو جائیں اور نماز بھی ہو ہی جائے. نتیجہ یہ کہ اگر کبھی وقت کم ہوتا ہے تو نماز ہلکی کر دیتے ہیں، کبھی وقت زیادہ ہوتا ہے تو نماز لمبی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کاموں کو یا نماز کو؟ نماز کو. لہذا جب سر پہ کوئی کام ہوتا ہے تو نماز میں توجہ نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم نماز کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. اگر کوئی یہ کرے معنویت بڑھے گی، اگر ہم یہ کریں گے ہماری معنویت میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا، ہم 60 سال بھی لگے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں جو پہلی چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں مزہ دیں، ہماری عبادتیں ہمیں لطف دیں. اب اس کو کیسے، اس پہلے نقطے کو کیسے حاصل کیا جائے کہ ہماری عبادتیں ہمیں مزہ دینا شروع کر دیں؟ عبادت کبھی بھی گناہ کے ساتھ مزہ نہیں دے گی، عبادت کبھی گناہ کے ساتھ مزہ نہیں دے گی. نتیجہ یہ کہ اگر آپ کو عبادت میں مزہ چاہیے، آپ کو اور مجھے گناہ ترک کرنے پڑیں گے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی. اگر آپ کو اور مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، زور زبردستی کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے پڑھ تو نہیں کم سے کم، ورنہ تو بالکل ہی جہنم کا راستہ پھر کھلا ہے. زور زبردستی کر کے پڑھ رہے ہیں اور مزہ نہیں آ رہا، تو یقین فرمائیے اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیجئے، کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یقیناً کوئی غلطی ہو رہی ہے. مثلاً کیا غلطیاں ہیں جو کامن مسٹیکس ہیں، جو معمولاً عموماً غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ مثلاً فرض فرمائیے شاید والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، خاص کر آج کے زمانے میں، جبکہ خاص کر اگر والدین بے بس ہو گئے ہیں مثلا مالی لحاظ سے کمزور پڑ گئے، آپ مضبوط ہو گئے، اب ان کی کوئی چلتی نہیں آپ کے اوپر، تو مثال کے طور پر یہاں پر کوئی نہ کوئی مشکل ایسی ہو رہی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر والدین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ایک. اور جو دوسری کامن مسٹیک ہے وہ فحشا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے کسی فحشا میں ملوث ہیں. فحشا میں ملوث ہونا آپ کہیں گے اتنا بڑا الزام نہیں, الزام نہیں, مثلا فحشا میں ملوث ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, روٹین میں دیکھ رہے ہیں. اب وہ عورت بے پردہ ہے, آپ کہیں گے بے پردہ عورت کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنا اگر شہوت کا سبب نہ بنے تو حرام نہیں ہے. ہم نے ابھی پہلے ہی عرض کیا تھا معنویت کے معاملے میں حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, حتیٰ مباح پہ بھی جواب دینا پڑے گا کیونکہ سب کا سب خدا کے لیے ہونا ضروری ہے. تو اب مثال کے طور پر کامن مسٹیک یہ ہے کہ جناب پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے ادا ہو رہی ہیں, 30 دن کے روزے رکھے جا رہے ہیں, واجبات پورے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ مشکل بھی چل رہی ہے کہ بدقسمتی سے ٹیلی ویژن کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو مجھے تقریباً اطمینان ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی پانچ وقت نماز پڑھے, عبادتیں انجام دے, شام کو جا کر آدھا پونا گھنٹہ ٹی وی دیکھ لے, ضائع کرنے کے لیے کافی ہے, کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو مجھے تو یقین ہو گیا اس بات کا کہ کچھ نصیب نہیں ہو پائے گا. تو آپ خود ٹرائی کر لیجئے اس کو, دیکھیے. تیسرا معاملہ کیا ہے, ایک معاملہ تو مثلاً والدین کے معاملے میں ہو گیا, دوسرا معاملہ یہ فحشا کے معاملے میں ہو گیا, تیسرا معاملہ جو بہت کامن مسٹیک ہے اور ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں مال میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اور مال کی گڑبڑ آپ کو پتا ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ٹھاک محنت چاہیے انسان کو کہ وہ بالکل 100% حلال کر. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ مال کے اندر گڑبڑ, مثلا رشوت لیے, نہیں اتنے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اتنے بڑے گناہ کی بات نہیں کر رہا, چھوٹے گناہوں کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کہیں کوئی کمایا ہے, ساتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں نعوذ باللہ کوئی مسکرات اور نشے کی چیزیں بیچ کر کمایا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اتنا بڑا گناہ کون کرے گا یہاں پر, ہم لوگ تو نہیں کریں گے. یا مثال کے طور پر رشوتیں لے لے کے کما رہا ہے, اس کو تو نہیں کر رہے. مثلا کسی کا حق مار رہا ہے, کسی سے پیسے لیتا ہے, اس کا حق مارتا ہے, اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے, جھوٹی گواہی, یہ سب تو ہم بات نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں چھوٹی مشکلات کی کہ جو بعد میں معنویت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. مثلاً کمایا ہے, کوئی جھوٹ بولا ہے, جھوٹ بولا ہے, مثلاً کیا کیا ہے, آیا سامنے والے نے کہا کتنے کا ہے, کہا مثلاً فرض فرمائیے 100 روپے کا, کہا کہ مجھے 95 کا, تو کہتا ہے خرید بھی 95 کی نہیں ہے, معلوم ہے 70 کا خریدا ہے, کہتا ہے خرید بھی 95 کی نہیں ہے. اچھا یہ سمجھ رہا ہے چھوٹا سا گناہ ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا وہ سامنے والے کہا نہیں نہیں یار ہمیں معلوم ہے, چلو 90 پہ ہو گیا, چلو جی معاملہ نبٹ گیا, ابھی تو کہتا ہے 95 کی خرید بھی نہیں, 5 روپے پاکٹ سے ڈالیں گے. اس نے سمجھا یہ چھوٹا سا گناہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, میں نے سامنے کو لوٹا تھوڑی ہے, 10-15 روپے ہی تو کمائے, یہ تو جھوٹ بولا ہے, چاہے 4 آنے کے لیے بولا ہو, اب آپ کے مال میں برکت نہیں ہے, اب کم سے کم معنویت نہیں آئے گی. کیوں؟ مال 2 نمبر ہے, مال اصلی مال نہیں ہے. اسی طرح اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جائیے, ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا ہمارے پاس رکاوٹ کیا ہے. اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, مخلص نہیں ہوتے. مخلص کسے کہتے ہیں؟ مخلص کے مقابلے میں کیا رکھیں گے آپ؟ میں مخلص کے مقابلے میں منافق رکھوں گا. منافق کون ہوتا ہے؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو دکھاتا کچھ ہے, اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. مخلص وہ ہوتا ہے جو اندر سے ہے وہی باہر دکھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا. البتہ بے حیائی کی بات نہیں کر رہا, اندر سے بھی گندا ہے باہر سے بھی گندا دکھاتا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو اور بڑا جرم ہے. بس اب کوئی کہے کسی کو گالی دیتا ہے, کہتا ہے میں اس کے منہ پہ بھی دے سکتا ہوں, یہ تو بے حیائی ہے. یہ کیا بات؟ مخلص اس کی بات کر رہے ہیں اندر سے خوبصورت ہے, باہر سے بھی خوبصورت دکھانے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن منافق وہ ہے جو اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے. اچھا اب مثال کے طور پہ کوئی کہے منافقت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, وہ تو اسلام کو دین ایمان اس سے ہے منافقت. نہیں, یہ بھی منافقت ہوتی ہے. آپ نے کسی سے کہا کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, جبکہ کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی, یہ بھی منافقت. سامنے والا کہتا ہے آپ کا جیسا کام ملے گا, اور کہتا ہے کاش نہ آئے ہوتے اندر سے, یہ بھی منافقت ہے. اچھا اس منافقت کے ساتھ معنویت چلے گی, ایک مہینہ محنت کریں معنویت حاصل کریں, ایک دن منافقت دکھائیں, برابر سب ختم. یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ رکاوٹیں ہیں وہ یہاں پر ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, ظاہر ہے میں جب ہم کہتا ہوں تو معاشرے کی طرف کہہ رہا ہوں, کسی ایک فرد یا ہم دو چار کی طرف اشارہ نہیں کرے, جو حاضرین ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کرے. معاشرے میں معمولاً یہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, دین کے نام پہ جمع ہوئے تھے کوئی کام کرنے کے لیے, مثلا جمع ہوئے تھے دین کے نام پہ کوئی کام کرنے کے لیے. اچھا اب اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں, مثلا دو گروپ بن گئے, ایک ادھر ایک ادھر, یہ بھی دین کے لیے کر رہا ہے وہ بھی دین کے لیے کر رہا ہے, لیکن یہ کہتا ہے میں دین کے لیے زیادہ اچھا کر رہا ہوں, وہ دین کے لیے زیادہ برا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کرے گا, قربتاً اللہ اس کی غیبت کرے گا, قربتاً اللہ اس کی غیبت کرے گا. اچھا اگر کوئی اس سے کہے بھائی یہ غیبت ہے, کہتا ہے نہیں نیت اچھی ہے, اسلام نے قبول کیا؟ نہیں, اسلام نے قبول نہیں کیا. آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, غیبت تو غیبت ہے, اتہام اتہام ہے, کوئی تہمت لگا دیا. سوئے زن کسے کہتے ہیں؟ سوئے زن یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا. آپ اچھی نیت سے برا سوچ رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ برا سوچنا برا سوچنا ہے, آپ اچھی نیت سے سوچو یا بری نیت سے سوچو. ہاں اگر دشمن اسلام کا مقابلہ کرنا ہے, یا تو پہلے طے کر لو بھائی, اب ایک عالم نے کسی نے ایک عالم سے کہا کہ صاحب آپ کی شاید دنیا سے جانے کا وقت آ جائے, میں نے آپ کی کچھ غیبتیں کی ہیں, وہ مجھے معاف کر دیجیے گا. کہنے کہ طالب علم تو نہیں ہو؟ کہنے کا نہیں طالب علم نہیں ہوں, دینی طالب علم نہیں ہوں. کہنے کا اگر دینی طالب علم ہوتا نا تو میں پھر غیبت معاف نہیں کرتا. کہنے کا کیوں, آپ کو تو دینی طالب علم کو زیادہ معاف کرنا چاہیے, آپ عالم ہیں دینی طالب علم کو معاف کر دیں. کہنے کا نہیں, دینی طالب علم پہلے مجھے فاسق ثابت کرتا ہے پھر غیبت کرتا ہے. جو دیندار ہوتا ہے نا پہلے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سامنے والا فاسق ہے, اس کی غیبت کرنا جائز ہے, پھر غیبت کرتا ہے, دو جرم کرتا ہے. اس سے کوئی کہنا یہ تم غیبت کر رہے ہو بھائی, تو کیا پہلے ثابت کرے گا یہ فاسق ہے, اس کی غیبت کرنا جائز ہے, پھر غیبت کرے گا. کس نے اجازت دی ہمیں؟ آپ نے دیکھا ہے ہمارے دینی اداروں کے اندر, ہمارے دینی اجتماعات کے اندر معنویت نہیں بڑھ رہی, بہت کچھ بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, مسجدوں کی تعداد میں بھی کمی نہیں ہو رہی اور دوسرے اداروں کے اندر بھی کمی نہیں ہو رہی, لیکن لوگوں میں وہ معنویت کی فضا نہیں بن پا رہی جو آپ دوسرے علاقوں کے اندر کافی احساس کریں گے. مثلا ابھی کچھ وقت پہلے ہمیں بحرین جانے کا موقع ملا, دیکھا واقعا لوگوں کے اندر بہرحال کچھ ہے جو آدمی احساس کرتا ہے. مثلا آپ میں سے جو کوئی بحرین گیا ہوگا کبھی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ واقعا ان لوگوں کے اندر احساس ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر آپ قم جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, قم اور مشہد تو خیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مرکز ہے بہرحال, تو وہاں پہ تو معنویت ہونی چاہیے. بحرین کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بظاہر تو وہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی ایسی عظیم الشان ہستی بھی وہاں پر نہیں ہے, لیکن وہاں پر معنویت ہے. کیوں ایسا؟ ان لوگوں نے بنیادی اصولوں پہ کام کیا ہے, ہم ان بنیادی اصولوں سے محروم رہ گئے. مثال کے طور پر مثلا ابھی فرض فرمائیے, جیسے یہ بھی ہم لوگوں کے یہاں دعوتوں کے اندر ہوتا ہے, تقریباً سب انڈرسٹوڈ ہے دعوتوں میں اسراف ہوتا ہے, اس کے ساتھ معنویت آئے گی ہمارے اندر؟ گناہ کے ساتھ معنویت نہیں آئے گی. بس اب اس کو تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے احیاء معنویت کرے اپنی زندگی کے اندر, کچھ اہل معنویت بن جائے, کچھ پہچان کی طرف بڑھے, ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پچھلے ہفتے بھی کچھ باتیں وہی تھیں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بلند ہمت کے ساتھ درود بھیجے محمد والے محمد کو. خدا نمتان نے کبھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہے, یہ اللہ کے نظام کے اندر اس کے رحم کی خاصیت ہے کہ اس نے کبھی کسی کے اوپر دروازے بند نہیں کیے. تو کوئی کہیں پر بھی کتنی غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہو, اس نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں عطا کرنے کے لیے. پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ کیجئے, اپنی زندگی میں واجب اور حرام کی خبر لے لو. مستحبات کے اوپر توجہ کم کر دیں اگر واجب اور حرام پر ابھی توجہ نہیں دے پا رہے. پہلا کام واجب اور حرام, واجبات انجام دے دیں, محرمات اور حرام چیزوں سے گریز کر لیں. پہلا عمل, سب سے بڑا عمل یہی ہے. ہم اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دو آدمیوں کی طرح ہے. ایک آدمی 5 لیٹر کی بالٹی اٹھائے ہوئے ہے, ایک آدمی نے 20 لیٹر کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے, لیکن جس نے 20 لیٹر کی بالٹی اٹھائی ہوئی اس میں ایک چھید ہوا ہوا ہے. یہ منزل پر 20 لیٹر کے ساتھ نہیں پہنچے گا, ممکن ہے خالی بالٹی کے ساتھ پہنچے. کیوں؟ چھید ہوا ہوا ہے. یہ حرام اور مکروہ اس طرح ہمارے کام کو چھید کیے ہوئے. آپ واجب انجام دیں, مستحبات انجام نہ دیں, کچھ نہ کریں, صرف واجب انجام دیں لیکن حرام انجام نہ دیں, اس طرف سے گرفت کریں. بس پہلا کرائٹیریا یہ بنا ہے, زندگی کی پہلی کوشش یہاں سے شروع کریں کہ میں واجب انجام دوں گا, شاید مستحب انجام نہ دوں لیکن کوئی حرام انجام نہیں دوں گا, حتی الامکان مکروہ سے گریز کروں گا. یہاں سے آپ کا کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر مستحبات کو بڑھائیے اور مکروہات کو کم کریں, آہستہ آہستہ. اتنی بڑی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آئی. مثال کے طور پر ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا, کتنا لوگوں نے پہچان لیا ان سید بزرگوار آیت اللہ خمینی کو کہ کتنی عظیم و شان شخصیت ہے, کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں, سارے کام کیے. معلوم کیا ان کے استاد کون ہیں, ان کے استاد کیسے تھے, ان سے یہ کام کیسے ہوا. بالآخر یہ بھی قوم کے اندر پڑھنے والے ہزاروں طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہے نا. ان کے دو استاد ہیں, استاد تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی کو امام خمینی ہمیشہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر عارف کامل. اچھا ہم لوگ کہیں یہ اصطلاحات کم ہیں, عارف کامل کوئی ہمارے اندر لکھے گا تو وہ کسی پیر کے مزار پہ لکھ دے گا جا کے عارف کامل, پیر و پیر پیراں فلاں فلاں. وہ لکھتے تھے عارف کامل صرف آیت اللہ شاہ آبادی کے لیے. آیت اللہ شاہ آبادی مبارز آدمی تھے, مجاہد آدمی تھے. رضا شاہ کا زمانہ تھا, شاہ کا زمانہ تھا, خوب لڑتے تھے, ناک میں دم کیا ہوا تھا اس آدمی کا. تہران کی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, وہ مسجد اپنے نائٹ کلبز کے لیے, وہ محلہ نائٹ کلبز کے لیے مشہور تھا, وہاں پہ ان کی مسجد تھی, وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے. جب نماز پڑھانے جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں سارے نائٹ کلب لگے ہوئے تھے, اور جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو سب کی حالت خراب ہو جاتی تھی. عجیب مانویت تھی ان کے اندر. ان کی مانویت کا یہ عالم تھا, اب میں سوچ رہا ہوں کون سا واقعہ پہلے عرض کروں. ان کی مانویت کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں, یہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ان کے فرزند نے لکھا ہے, ان کے بیٹے نے, آیت اللہ شاہ آبادی کے بیٹے نے بتایا ہے, کہنے لگے میرے والد کے پاس جب بھی کوئی خط آتا تھا وہ معمولاً خط جلا دیتے تھے, خاص کر اگر خط عراق سے آتا ہو. وہ ایران میں رہتے تھے, تہران میں, عراق کے علماء انہیں خط لکھتے تھے, کورسپونڈنس رہتی تھی. وہ اس ڈر سے وہ جلا دیا کرتے تھے. تو ان کے فرزند یہ کہتے تھے, میں سمجھتا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے جلا دیتے ہیں کہ بھائی اگر پکڑا گیا تو بعد میں مشکل آئے گی. کہنے لگے مجھے تشویش تھی اور جستجو بھی تھی کہ یہ خط میں کیا آتا ہے, پتہ نہیں کوئی بہت سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کہنے لگے ایک دن مغرب سے کچھ پہلے عراق سے خط آیا, آغا نے خط پڑھا اور مغرب کی نماز پڑھانے کی جلدی میں مسجد کی طرف چلے گئے. کہنے لگے مجھے موقع مل گیا, میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں. فوراً گئے, انہوں نے خط پڑھ لیا. کہنے کہ خط میں لکھا تھا, کسی عراقی عالم نے ان کے لیے خط لکھا تھا, خط میں کافی باتیں لکھنے کے بعد یہ لکھا تھا, لکھا تھا اب جب مولا سے ملاقات ہو تو ان سے یہ ضرور پوچھنا. یہ مقام تھا ان کا. عراق کے عالم نے لکھا تھا اب جب مولا سے ملاقات ہو تو یہ ضرور پوچھنا. ان کو پتا تھا یہ ہمارے پاس واسطہ ہے, یہ مولا سے ملتے. ان کا یہ مقام تھا, عجیب آدمی تھے آیت اللہ شاہ آبادی. اور میں نے بتایا رضا شاہ سے ٹکرا گئے تھے. کچھ ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں متقی پرہیزگار لیکن مجاہد نہیں ہوتے, کچھ مجاہد ہوتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کو امام خمینی عارف کامل اس لیے لکھتے تھے کہ یہ مکمل عارف تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے. عجیب ہے کہ جو کانسیپٹ اب ہمارے یہاں آ رہے ہیں یہ انہوں نے 40-50 سال پہلے اس وقت دیے تھے. مثال کے طور پر کوآپریٹو بینک کا کانسیپٹ کہ لوگ مومنین اپنا پیسہ لیں اور دوسرے مومنین کو بلا سود قرضہ دیا جائے, وہ ایکٹیویٹی کریں اور پیسہ واپس کر پلٹائیں, یہ 50 سال پہلے انہوں نے دیا تھا. قرض الحسنہ جس کو اب ایران کے اندر بینک قرض الحسنہ کہتے ہیں, 50 سال پہلے انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا. پتہ نہیں کیا ان کے اندر ہوشیاری ہونی چاہیے. اس زمانے میں انگریز کا مقابلہ کرتے تھے, بادشاہ کا مقابلہ کیا, جو کچھ بھی کیا. ایک موقع پر مسجد کے اندر درس دے رہے تھے. اچھا ان کی مسجد میں سارے بازار میں کام کرنے والے لوگ آتے تھے, مثلا جو مارکیٹ میں دکانیں وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے تھے وہ لوگ آتے تھے. بعد میں بہت بڑے بڑے علماء بھی آتے تھے, ان کی معنویت بہت زیادہ تھی تو لوگ سب آتے تھے. تو کچھ مارکیٹ کے ایسے تاجر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے دکانوں پہ بیٹھنے والے, خوب ڈانٹ رہے تھے. کہنے کہ میں تم کو اتنی اصلاح کرتا ہوں, تم لوگ اپنی معنوی ترقی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے, محنت کیوں نہیں کرتے, یہ تھا وہ تھا. جب خود ڈانٹ وانٹ پڑ گئی تو ان کا ایک نمائندہ ان کے پاس آیا, شاید 2-3 آدمی ان میں سے آئے. انہوں نے کہا صاحب آپ نے ہمیں بہت ڈانٹ لیا, اب آپ جو کہیں گے نا ہم وہ کر لیں گے, اب آپ بتائیں کیا دکانیں چھوڑ کے طالب علم بن جائیں. کہنے لگے نہیں میں نے یہ نہیں کہا, دکانیں مت چھوڑو, طالب علم مت بنو, 3 کام بول رہا ہوں یہ کر لو, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تمہاری معنویت زندہ ہو جائے گی, تمہارے اندر معنویت آ جائے گی. کہنے لگا فرمائے ہم تو زندگی چھوڑنے کو تیار تھے, ابھی ہم دکانیں چھوڑ رہے تھے. کہنے لگے نہیں 3 کام کرو, پہلا کام یہ کرو نماز اول وقت پڑھو. گناہ تو نہیں کرو گے, ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے. نماز اول وقت پڑھو. اب ہم دوسرے فیز میں داخل ہو گئے. پہلے ہم نے کہا تھا کم سے کم سے شروع کرے, کم از کم کیا تھا, واجب انجام دے, حرام کو ترک کرے. دوسرا فیز کہنے لگے نماز اول وقت پڑھو, پہلے سے آ جائے کرو, یہ نہیں کیا کرو اذان کی آواز سنو پھر دکان سے نکلو پھر جب ہمارے پاس پہنچو تو دیر کرو, یہ نہیں کرو. پہلے سے نکلو, مسجد میں پہنچ جاؤ, نماز اول وقت پڑھو. دوسرا کام یہ کرو کہ جو تمہارا کاروبار ہے اس میں زیادہ منافع کے پیچھے مت جاؤ. جتنے کم از کم منافع پہ تمہاری دکان چل سکتی ہے اتنے منافع پہ قانع ہو جاؤ, زیادہ منافع پہ مت جاؤ. اگر تمہاری دکان 4 روپے پہ چل سکتی ہے, 10 روپے مثلا 50 روپے کی چیز میں 5 روپے تم منافع پہ دکان چلا سکتے ہو, 10 پہ مت جاؤ. جاننے والے اور انجان, نادان اور عقل مند, اس کا فرق مت کرو. کوئی ایک آدمی آ گیا تھوڑا سا بیوقوف سا ہے, اس کو ٹوپی پہنا دی بے اصطلاح, اور جو بےچارا جو ذرا ہوشیار سا آیا اس کو دیکھا نہیں بھائی نہیں چل پائے گا تو ٹھیک ہے, ہاں یار ٹھیک ختم ہو گیا معاملہ. فرمایا یہ مت کرو, کم از کم منافع کے اوپر دکان چلاؤ جتنے بھی تمہارا کام چل سکے, زیادہ منافع کی پرواہ مت کرو, اس کے پیچھے مت جاؤ. تیسرا کام یہ کرو ہر مہینے اپنے حقوق شرعیہ ادا کر دیا کرو. میں کبھی ایسی جگہ کے اوپر خمس کے بارے میں بات نہیں کرتا جن لوگوں میں جن لوگوں کی خمس دیتے ہوئے جان جاتی ہو, کبھی ایسی جگہ پہ بات نہیں کرتا کیونکہ پھر لوگوں کی نظر میں کچھ اور آ رہا ہوتا. ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم لوگ خمس دے رہے ہوتے اس محلے میں کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے تھا, پہلے ایک بھی غریب نہیں ہونا چاہیے تھا. حسن امام خمینی نے ایک جگہ پہ لکھا تھا, کہنے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر صرف عراق کے تاجر خمس دے دیں پوری دنیا میں کوئی شیعہ بھوکا نہیں ہوگا, کتاب میں لکھا تھا. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, مجھے 12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کراچی کے اندر, اگر صرف کراچی کے مومنین خمس دے دیں میں آپ کو مکمل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بر صغیر میں کوئی بھوکا شیعہ نہیں ہوگا, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو, میں کوئی بھوکا شیعہ نہیں ہوگا. پورے تو دور کی بات, 50% بھی دے دینا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھوکا نہیں ہوگا. اتنا پیسہ لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے جو اصل میں سیدہ کا حق ہے اپنی جیب میں دبا لیا, کیوں تعویلات نکال نکال کے. بہرحال میں اس پہ نہیں جاؤں گا ابھی. تیسری بات جو انہوں نے کہا احیاء مانویت کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے, کہ احیاء مانویت کے ضروری ہر مہینے خمس نکالو. اگر ہر سال نکالتے ہیں نا تو مقدار کم پڑتی ہے, اگر ہر مہینے نکالتے ہیں تو مقدار تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہے. کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے. تمام دکاندار جمع ہوئے, انہوں نے کہا صاحب اب تو انہوں نے ایک دستور دے دیا ہے, اب ہماری بھی غیرت ہے ہم بھی یہ سب کام کریں گے. ان دکانداروں میں سے ایک دکاندار کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا کسی کے پیچھے تو میں نے ایک عجیب سین دیکھا. نماز پڑھ رہا جو آدمی نماز پڑھا رہا تھا اس نے رکوع پڑھایا, یعنی رکوع تک پڑھایا, ہم تو سورہ پڑھی رکوع میں گئے خود بھاگ گئے, پھر خود بھاگ گئے. تو میں نے دیکھا یہ کیا, جیسے امام جماعت ایسے کوئی یہاں رکے بھائی ہمیں ابھی جماعت چل رہی ہے, رکوع میں چھوڑ کے چلا گیا. کہنے کا وہ رکوع میں چھوڑ کے چلا گیا بندہ خدا, لیکن آواز آ رہی تھی تو لوگ چلتے رہے, لوگ چلتے رہے. کہنے کا تھوڑی دیر میں وہ بندہ خدا واپس آیا, پھر دیکھا سجدے میں گیا پھر غائب, آواز آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آدمی کبھی رکتا ہے کبھی بھاگتا ہے, کبھی رکتا ہے کبھی بھاگتا ہے, یہ کیسے نماز پڑھا رہا ہے. کہنے کا نماز ختم ہوئی میں اس کے پاس آیا, میں نے کہا بندے خدا تم کیسی نماز پڑھاتے ہو, آواز آتی رہتی ہے خود بھاگ جاتے ہو. کہنے کا میں تو نہیں بھاگا تھا, میں تو یہیں پہ تھا. پھر یہ جو نماز پڑھانے والا تھا نا اس کو سمجھ میں آ گیا, کہنے کا مجھے سمجھ میں آ گیا تمہاری برزخی آنکھیں اب کھل گئی ہیں, تم روح دیکھ رہے ہو, اب تم روح دیکھ رہے ہو, اب تم جسم نہیں دیکھ رہے, اب تم روح, وہ جو تم نے دیکھا نا وہ روح دیکھی تھی, میری توجہ باہر جا رہی تھی, آواز اسی لیے تو آ رہی تھی, ورنہ کہ میں باہر چلا جاتا تو آواز کیوں آ رہی تھی. پھر یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہم بھی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں. یہ سب سب کا اچھا ابھی ہم لوگوں کو ایک کتنی بڑی کہانی لگ رہی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس لیے کہانی لگ رہی ہے کہ ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں. اگر ہم محنت کرتے کچھ نہ کچھ ہم بھی بہتر ہو جاتے ہیں, کیوں ہمارے ساتھ کوئی مشکل ہے. اچھا یہ ساری مشکل, یہ سب کیوں ناکامی ہمارے ساتھ ہے, یہ کیوں عدم توفیق ہمارے ساتھ جمع ہو گئی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو اطراف میں جمع ہوئے ہیں. میں چھوٹے چھوٹے گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑے ہوتے تو میں اور آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے, کہ بھائی یہ بڑا گناہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں. بس آپ نے دوسرا لیول کیا ہوا, دوسرا لیول یہ ہوا کہ پہلا لیول تھا واجب کو انجام دیں حرام کو ترک کریں, دوسرا لیول یہ ہے بنیادی ترین اصولوں کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیں. اچھا وہ ہم نے کہیں پہ یہ واقعہ سنایا تو ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے کا مولانا صاحب میں کاروبار نہیں کرتا میں تنخواہ دار ہوں میں کیا کروں گا. دوسری شق میں لکھا تھا کم سے کم منافع کے اوپر راضی ہو جائے, تو میں اگر کم تنخواہ پہ راضی ہو بھی جاؤں تو یہ بدبخت جو مالک ہے یہ مجھے کم دے گا بعد میں خود کھا لے گا, اس سے کیا ملے گا. یہ تنخواہ دار والا کیا کرے, تنخواہ دار یہ کرے جتنی بھی تنخواہ ملتی ہے اتنے پہ گزارا کر لے جتنے پہ کم سے کم پہ زندگی گزارا کر سکتا ہے, باقی فقرا کو دے دے, باقی اللہ کی راہ میں لگائے. کوئی کرے گا یہ؟ میری تنخواہ اگر 10,000 ہو تو میرے خرچے ہوتے ہیں 11,000, اور میری تنخواہ اگر اگلے ہی مہینے 15,000 ہو تو خرچے کتنے ہوں گے؟ کنفرم 17,000. اب 16 نہیں ہوں گے, اب 17 ہوں گے. اور اگر میری تنخواہ 50,000 ہو تو یقیناً میرے خرچے 60,000 ہیں. اچھا میں پوچھوں اپنے آپ سے کہ بھائی ابھی تو میں پچھلے چند مہینے پہلے مثلاً 40 پہ گزارا کر رہا تھا, 50 پہ بھی گزارا نہیں ہو رہا, کتنا انفلیشن آیا ہوگا؟ نہیں انفلیشن نہیں آیا ہے, انفلیشن بھی آتا ہے بعض اوقات, مشکل ہماری خواہشات کی ہے, مشکل ہماری اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی ہے. کبھی ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو کسی ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کر دیں روک لیں تو جو زیادہ پیسہ آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بچ جائے گا, لیکن ہم روکتے نہیں ہیں, ہم اپنا اسٹینڈرڈ اپنی انکم کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک صاحب آئے, عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں یہاں پر, میں تنخواہ بعد میں بتاؤں گا. وہ صاحب ہیں آیت اللہ بہاؤدینی سے انہوں نے کنسلٹ کیا, کہ مجھے ایسی پتہ چل گیا, میں نے آپ بہاؤدینی کا نام اس لیے لے لیا, پرہیزگار آدمی ہوں آخر. وہ آیت اللہ بہاؤدینی کے پاس آئے اپنے خمس کا حساب کرنے کے لیے. آج دو واقعے ہو گئے خمس پہ غلط ہو گیا, تیسرا نہیں کہوں گا کہ بہت ہی غلط ہو جائے. تو وہ جناب علی خمس کا حساب کرنے آئے, انہوں نے کچھ حساب کیا, بہت پیسہ نکلا کہ جو دینا چاہیے تھا ہم کو. انہوں نے کہا آغا صاحب میرے پاس تو میں دینے کو تیار ہوں لیکن بچتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے بات بہت دفعہ کہی, میں دینے کو تیار ہوں بچتا ہی نہیں بچتا ہی نہیں. آغا نے کہا تم تو خمس نہیں ہے جاؤ. بڑا خوش اس نے اپنے ایک رشتے دار کو بتایا, کہنے لگا کہ وہ آغا نے مجھے خود کہا ہے کہ تمہارے پاس خمس نہیں ہے. کہنے لگا بے وقوف, 2,08,000 روپے تیری تنخواہ ہے, مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے, تیرے پہ خمس نہیں ہے؟ 2,08,000 روپے تنخواہ ہے, مرسیڈیز میں گھومتا ہے اور آغا سے کہہ رہا ہے میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. تب آغا نے کہا جاؤ جاننا میں نہیں ہے تو جاؤ, کیا کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے زر پرست, یہ ہے دنیا پرست. دنیا پرستی کے ساتھ معنویت نہیں آئے گی, چاہے وہ دنیا پرستی ایک پیسے کی کیوں نہ ہو. یہ جو ہم لوگوں کی مشکلات ہیں ان مشکلات میں سے ایک ہماری دنیا پرستی ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں دنیا پرست ہوتی ہے بلینرز کے لیے, غریب جھونپڑے میں رہنے والا کیا دنیا پرستی دکھائے گا؟ نہیں بھائی, ممکن ہے جھونپڑے میں رہنے والا بدترین دنیا پرست ہو. دنیا پرستی کے لیے تو کوئی بلینرز بلین تھوڑی چاہیے. وہ ایک واقعہ آیت اللہ فیض کاشانی کا آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. آیت اللہ فیض کاشانی, معذرت کے ساتھ وہ واقعہ شاید میرے ذہن سے نکل گیا. یہ جو واقعہ آپ سنا رہا ہوں یہ مہدی نراقی کا ہے, جنہوں نے جامع السعادہ معراج السعادہ کتاب لکھی ہے, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ. اگر کوئی معنویت کے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے, یہ کتاب جو عروج السعادہ آپ کے پاس اردو میں ہے, اس کے شروع کے کم از کم 100 صفحے وہ ضرور پڑھ لیں, شروع کے 100 صفحے ضرور پڑھ لیں تاکہ ایک گراؤنڈ بن جائے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اور اگر کوئی کم صفحے میں سمجھنا چاہتا ہے, زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا, تو جو امام خمینی کی 6 حدیث ہے اس کی شروع کی 5 احادیث کی شرح وہ پڑھ لیں, یہ تو سمجھ میں آئے یہاں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, بس یا آپ عروج السعادہ کے شروع کے 100 صفحے پڑھ لیں یا آپ 6 حدیث کی شروع کی 5 حدیثیں پڑھ لیں تاکہ اصل معاملہ سمجھ میں آ جائے شروع کہاں سے ہوتا ہے. وہ ایک آدمی آیا آغا مہدی نراقی کے پاس, جنہوں نے عروج السعادہ لکھی تھی, ان کے پاس آیا. ان کا بہت بڑا گھر تھا, ٹھیک ٹھاک تجارت تھی, اور یہ جو آدمی آیا تھا اس کے ہاتھ میں کشکول تھا. یہ کوئی جس کو فارسی میں کہتے ہیں فقیر, فقیر وہاں پہ درویش کو کہتے ہیں, درویش ملنگ اس کو فقیر کہتے ہیں. تو وہ ان کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی کتاب مجھے بہت اچھی لگی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں رہو. وہ رکا ان کے گھر میں. ایک دن آیا، کہنے لگا کہ آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی علم اخلاق کے اوپر، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کی زندگی کچھ اور ہے. کہنے لگا کیا دیکھا تم نے میری زندگی میں؟ کہا اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، اتنے نوکر ہیں، اتنی تجارت ہے، آپ تو اتنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو اور آپ کہتے ہو اخلاق اخلاق. کہنے لگا اچھا کچھ دن اور رکو، پھر شاید کچھ اور نظر آئے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کچھ دن اور رکا، پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے کہیں بات ہوئی کربلا کی، کربلا کا ذکر ہوا. یہ پتہ نہیں کاشان یا اصفہان میں رہ رہے تھے. اس زمانے میں گھوڑ بگیوں پہ جاتے تھے، گھوڑ سواری کرتے ہوئے بگیوں پہ جاتے تھے کربلا. کئی مہینے ٹائم چاہیے ہوتا تھا، اور اتنے مہینے میں کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. جو آپ کا کاروبار سے آپ غائب ہو جاتے تھے. جو حج پہ جانے میں لوگوں کو پہلے زمانے میں مشکل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ رابطہ ہی نہیں ہوگا تو کاروبار شاید ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے. اب تو موبائل موجود ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بدترین چیزیں میں دیکھیں وہ یہ کہ ایک آدمی طواف کرتے جا رہا تھا اور طواف کرتے موبائل نکال کے کال کر رہا تھا خود. یہ بھی دیکھا میں نے بارہ. تو وہ باتیں ہوئی کہیں کربلا کے اوپر، جو مہدی نراقی تھے آیت اللہ، باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ اس فقیر سے کہنے لگے تم نے بڑا اچھا ذکر کیا کربلا کا، چل رہے ہو کربلا زیارت کے لیے؟ کہنے لگا ایسے ہی چلے. کہنے لگا ہاں چلتے ہیں، ہمیں کیا. کہنے لگا اچھا چلے. جناب انہوں نے فوراً اپنے نوکروں سے کہا بگی لے کے آؤ. وہ جناب انہوں نے بگیوں کی تیار کی، رخت سفر جو سامان ومان ساتھ رکھنا تھا لادا، وہ چل نکلے. کچھ نہیں سوچا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، بس سامان لادا چل نکلے. فقیر بھی ساتھ تھا، چلے آگے چلے. تھوڑی دیر آگے گئے ہوں گے، فقیر کہنے لگا کہ وہ میں نہیں جا سکتا، مجھے واپس جانا ہوگا. کہنے لگے کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو میرے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ تو وہیں رہ گیا. کہنے لگے بیوقوف آدمی، تو مجھے کہہ رہا تھا میں دنیا دار ہوں، مجھے زیارت کے لیے جانے میں ایک منٹ نہیں لگا، میں نے کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بیٹھا زیارت کے لیے چل نکلا، تجھ سے ایک پیالہ نہیں چھوڑا جا رہا. کون دنیا دار ہے؟ دنیا دار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے بلینز ہوں، دنیا دار ہونے کے ممکن ہے فقیر ہو، انتہائی بدترین دنیا دار ہو، اور ممکن ہے ایک آدمی انتہائی امیر ہو اور وہ دنیا دار. دونوں چیزیں ممکن ہیں. فقیر بھی دنیا دار ہو سکتا ہے، امیر بھی دنیا دار ہو سکتا ہے، اور کوئی خدا پرست ہو سکتا ہے. ممکن ہے امیر خدا پرست ہو، ممکن ہے غریب خدا پرست ہو. بس آپ اور میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں. ہم دنیا دار نہیں ہو سکتے، ہم تو بادشاہ تھوڑی ہیں. ہم لوگ نہیں، ممکن ہے ہم بادشاہ ہوں، ہمیں ملتی ہم بادشاہت کرتے، ابھی نہیں ملی تو اپنے بچوں پہ بادشاہت کر رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہم لوگ کیا اندر سے. یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں ہماری. اب ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ محنت کرنی پڑے گی، سخت حساب لینا پڑے گا اپنے آپ سے. ایک ایک چیز کا حساب لیجیے. مثال کے طور پر آپ کہیں گئے، کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کو عزت دی، آپ کا دل خوش ہو گیا. اس پہ حساب لیجیے، میں کیوں خوش ہوا؟ اگر یہ عزت نہ دیتے تو کیا برا لگتا؟ اس کا مطلب ہے میں اللہ کی خاطر نہیں آیا ہوں، لوگوں کی عزت نہیں دینے کی خاطر آیا ہوں. ہمیشہ ایک ایک بات پہ اپنا حساب لیں. مثال کے طور پر آپ، جیسے اس واقعے کے اندر بات ہوئی، آپ کھانا کھانے بیٹھے، آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد آپ نے احساس کیا کافی ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اور کھایا. کیوں کھایا؟ کیا ضرورت تھی؟ پیٹ بھر گیا تھا، آپ روک لو. مثال کے طور پر آپ کے سامنے دسترخوان پہ 10 کھانے رکھے ہوئے، ضروری ہے کہ آپ سب کے سب پیٹ بھر کے کھائیں؟ ہاں جی، آپ اپنی لمٹ دیکھیے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنے پہ اکتفا کریں. مثال کے طور پر کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یوں ہی روزہ رکھ لیجیے. مستحب روزہ رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ روزہ رکھیں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کہیں میرے اندر ہرس باقی تو نہیں ہے. اصلا علماء اپنے آپ کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں جڑوں میں میرے برائی تو نہیں رہ گئی کوئی، کیونکہ برائیاں جڑوں میں رہ جاتی ہیں پھر اینڈ ٹائم پہ ظاہر ہوتی ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں، فرض کریں میں بہت شجاع ہوں، میں بہت بہادر ہوں. سوال یہ، میری کبھی بہادری کا امتحان ہوا ہے؟ ابھی جبکہ امتحان ہوا ہی نہیں تو میں کہاں سے کہہ رہا ہوں میں بہادر ہوں؟ ایک دفعہ مصیبت میں پڑوں، مثلا میں سمجھ رہا ہوں میرے اندر دنیا پرستی نہیں ہے، ایک دفعہ پھنسوں کسی مصیبت میں. کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، کسی دوسرے کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا نا بھائی، اچھا لگا برا لگا کیا کیا ہم نے. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اصل میں ہم امتحان میں کودے نہیں ہیں، ابھی اپنا جائزہ لینا شروع نہیں کیا ہے، اپنے اوپر گرفت کرنا شروع نہیں کی ہے، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر پرفیکٹ ہوتے ہمارے معاشرے کی صورتحال بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. یہ جو ریکارڈ کرنے والے ہیں، اگر آپ کاش آپ لوگ بھی سن لیتے نا تو آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا. آپ نے اتنی دیر باتیں کرنے میں وقت لگا دیا، بیٹھنا تو تھا ہی آپ کو کسی بھی وجہ سے. درود بھیجے محمد والے محمد. اوپر بیٹھنے کی ایک برائی ہوتی ہے، نیچے بیٹھا ہوا ایک ایک آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ یوں گردن ہلاتا ہے نظر آ جاتا ہے کہ اس نے گردن ہلائی ہے. دوسرے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ کم از کم بھی 20 سال ہو رہے ہوں گے مجھے کہیں نہ کہیں کلاسز لیتے ہوئے، کبھی اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا مثال کے طور پر اب جیسے یہ ہے، یہ بھی ایک ٹائپ کی کلاس ہو گئی نا، ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. تو اب یہ چھپا نہیں پاتا کوئی ہم سے کہ مثلا کچھ اور کر رہا ہے وہ، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. کبھی برداشت کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر برداشت کرتے ہیں، پھر کبھی زیادہ دیر برداشت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں برداشت یار کی حد ہوتی ہے، ہم کیوں اتنا زیادہ برداشت کر رہے ہیں، بول دیں زیادہ زیادہ ہوگا، آئندہ سے کہ یار یہ بہت ڈانٹتے نہیں آنا چاہیے ان کی مجلس میں، ہے نا، تو کیا ہوگا، ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سب باتیں حساب کرنے چاہیے، اپنے اوپر گرفت کرنا چاہیے. اپنی زندگی کو دیکھیے، آپ کا میرے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹائم بہت زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں، آخری جملہ ترس کروں آپ کی زحمت تمام، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ جو خدا نے توفیق دی ہے وہ کب چھن جائے اس کا پتہ نہیں ہوتا. کتنی ہی دفعہ میں دیکھتا ہوں جوانوں کو، بوڑھوں کو، زندگی میں دوسرے لوگوں کو، اچھے بھلے نماز شب پڑھنے والے پھر واجب نماز سے بھی جاتے ہیں. عجیب کیس مجھے ایک آدمی نے ای میل پہ بتایا، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، میں بھی اس وقت پاکستان سے باہر تھا، اس وقت اس نے مجھے یہ بتایا، کہنے لگا کہ ہم نے دبئی میں جو پچھلے سال ماہ رمضان میں دبئی میں تھے، تو ہم نے کچھ باتیں اس ٹائپ کی، تو اس نے مجھے ایک ای میل لکھ کے دیا. اس نے اپنی مانوی حالت بتائی کہ میری مانوی حالت یہ تھی، پھر اس نے بتایا کہ اب میں بہت عرصے سے نماز نہیں پڑھ پایا، اب میں نماز نہیں پڑھا. کیا مانوی حالت تھی، نماز شب پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگاتا تھا، اب روٹین میں 11 رکعت نماز شب پڑھیں 20 منٹ لگیں گے شاید، 1.5 گھنٹہ لگاتا تھا، 3-3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، 3-3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. اس مانویت کے اوپر پہنچا ہوا تھا کہ اپنی زندگی کے ہر آنے والے حادثے کو اس سے چند دن پہلے خواب میں دیکھ لیتا تھا، سب اس کے ساتھ تھا، اور ضائع ہونے میں ایک دن لگا ہے، ایک دن، ایک غلطی. کہنے لگا بس اسے تاریخ لکھی، کہنے لگا اس تاریخ اتنے بجے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس کے بعد سے جو میرے ہاتھ سے گیا ہے تو میں کئی ہفتے تک نماز نہیں پڑھ سکا، روزانہ نماز نہیں پڑھ پایا. کہنے لگا اب آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو واجب نمازوں کے لیے جبرن تیار کیا کہ کم سے کم واجب نمازیں تو پڑھ لوں، چھننے میں دیر نہیں لگتی. آپ کو جو آپ کو ہمیں خدا نے ابھی اگر کوئی توفیق دی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو سنبھال کے رکھیں. یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، بظاہر مفاتیح الجنان سے تو یہی لگتا ہے، آپ مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے، یہ جو 10 دن ہیں پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر 2 ذکر ایسے لکھے ہیں جو 10-10 دفعہ کہنے کے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ایک میں مولا امیر المومنین کا بھی تذکرہ ہے، ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے محمد والے. اب ان 10 دنوں میں محنت کر لیجئے، پھر آپ پہنچیں گے یوم عرفہ پر، اس یوم عرفہ کو اپنے لیے یادگار بنا لیجئے. 8 یوم تربیہ، 9 یوم عرفہ، یہ 2 دن آپ کے لیے یادگار بن سکتے ہیں. محنت آپ نے ابھی سے کرنی ہے، آج پہلا دن ہے، آج پہلے دن کے اعمال تھے، ان کو کچھ کو آپ نے انجام دے دیا ہے، کچھ کو شاید انجام نہ دیا ہو، مفاتیح الجنان جا کے دیکھیے گا، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان میں سے جو آپ انجام دے سکتے ہیں ان کو انجام دیں. اگلے 7 دن محنت کریں، 8 اور 9 کو اس محنت کا ثمر آپ حاصل کریں. یوم عرفہ کیسا دن ہے؟ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے لیے اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی شب قدر میں عبادات نہیں کر سکا، معصوم کے پاس آیا کہہ رہا مولا مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، میں شب قدر میں اعمال میں عبادت اعمال نہیں کر سکا، اب اگلا سال پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. مولا نے فرمایا یوم عرفہ کا انتظار کرو، یوم عرفہ میں انجام دینا، وہی توفیقات تمہیں نصیب ہو جائیں گے. آپ اس یوم عرفہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگلے چند دنوں پہ محنت کیجئے، 6-7 دن اپنے اوپر محنت کیجئے، گناہوں سے گریز کیجئے، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کیجئے، جتنے آپ کے سر پہ واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، جو لوگ آپ سے ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں ان کو نزدیک کرنے کی کوشش کیجئے، اور پھر یوم عرفہ خدا متعال سے معنویت طلب کیجئے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. مفاتیح الجنان ضرور دیکھ لیجئے گا آج رات، آج رات مفاتیح الجنان ضرور دیکھ لیجئے گا. آج اول ماہ بھی ہے، اول ماہ پہلی ذلحجہ تھی. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک عالم دوسرے عالم کے پاس آئے، ان سے خلوت میں بات کی، کہا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اکیلے میں پہنچے، جیسی بات کرنے لگے کہنے لگے رک جاؤ، تم فلاں آدمی کا فلاں لیٹر لائے ہو، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، لیٹر لایا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے والسلام. کہنے لگا میں جواب تو پہنچا دوں گا، لیکن اب یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے یہ ہوتا کیسے، مجھے کچھ بتائیں کیسے کرتے ہیں یہ. انہوں نے آگے پیچھے کیا، ٹلا دیں، لیکن ٹالے نہیں، انہوں نے اصرار کیا. تو انہوں نے تین چیزیں بتائیں، کہا یہ تین کام کر لو تمہاری زندگی بن جائے گی. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہو گیا نا. تین کام، پہلا کام زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو، زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو. دوسرا کام نماز اول وقت توجہ کے ساتھ پڑھو. اچھا تھوڑا سا میں گڑبڑ کری، نماز اول وقت کا یہاں پہ تذکرہ تھا. دوسرا کام تھا نماز وحشت روزانہ پڑھو، نماز وحشت روزانہ پڑھو، وہ ان کی ریکمنڈیشنز میں تھا نماز اول وقت. دوسرا کام نماز وحشت روزانہ پڑھو، ہر روز کچھ نہ کچھ مومنین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تم ان کے لیے نماز وحشت پڑھو. تیسرا کام نماز اول ماہ ہر مہینے پڑھو، پہلے مہینے کے پہلے دن کی نماز ضرور پڑھو. پہلے دن کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہم نے مفاتیح الجنان میں پچھلی دفعہ بھی میرے خیال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 دفعہ سورہ قدر پڑھتے ہیں، باقی تمام نماز فجر کی طرح، باقی سب نماز فجر کی طرح. بس پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 دفعہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 دفعہ سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شاید یہ لاؤڈ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ اس کا استعمال بہت ہو چکا ہے، اب یہاں پہ اس کو بند کر دینا چاہیے. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، ماہ ذوالحجہ کے 10 ایام ہمارے سامنے، ان ایام سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان ایام میں جو تیرے بہترین بندے تیری بہترین عبادتیں کر رہے ہیں اس کے ثواب میں ہمیں بھی شامل فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری معنویت میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ وقت کے امام کا. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان کے سچے چاہنے والوں کا اور ان کی عبادتوں کا. اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. گزشتہ اور عرفہ کی ارواح کے لیے آپ اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین، تمام شہداء کی ارواح کے لیے تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.